الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن رضي الله تعالى عنها فقال يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمنين بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين يديه وهو يحمد الله تعالى نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کا بیان چل رہا تھا کہ آپ کے رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کو اپنے ہاتھ میں لیا جو قریب الوفات تھی یعنی جس کی روح قبض ہو رہی. اب یہاں حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایسی صاحبزادی اس چھوٹی عمر میں آپ کے سامنے وفات نہیں پائی جس کو آپ اپنی گود میں لیں. اس لیے یہاں مراد براہ راست بلا واسطہ جو آپ کی اولاد اور صاحبزادیاں ہیں وہ نہیں بلکہ آپ کی اولاد کی اولاد. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. उनका कोई बेटा या बेटी थी जिसकी मौत का वक्त करीब आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने कहलवाया कि आप तशरीफ लाइए, मेरे बच्चे की नजा की हालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ले जाने के बजाय कहलवाया कि सब्र से काम लो, अल्लाह ताला जो है जो चीज़ थी वही अपनी नेमत देता भी है लेता भी है। फिर उन्होंने कहलवाया, कसम दी, यानी आपको आना ही पड़ेगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उन्होंने अपना और बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों में दिया। उसकी सांस उखड़ रही थी, वह रूह कब्ज हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया, उसके बाद फवजाहा बैन यदैही, फिर अपनी गोद में से उठाकर अपने सामने जमीन के ऊपर रखा। फमातत वही बैन यदैही। रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। ये मंजर देखकर हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाई यानी बचपन में जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया था, परवरिश की थी, संभाला था, वो जो है चिल्ला कर रोने लगी। फका उनके इस चिल्ला कर रोने पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह करते हुए फरमाया, अतबकीन इंदा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तुम इस तरह चिल्ला कर रोती हो। हालांकि इस तरह चिल्ला कर रोने से मना किया गया है, वह एक ऐसी हरकत जिसकी मुमानात हदीस में आई है, शरीयत में आई है, अल्लाह के रसूल के सामने ऐसा काम करती हूँ। फ़क़ालत अलस्तु अराका तबकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आंखों मुबारक से भी आंसू टपक रहे थे, तो हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर का ये तंबीह भरा सवाल सुनकर जवाब में अर्ज किया कि मैं देख नहीं रही हूँ कि आप भी तो रो रहे हैं, यानी आपकी आंसू आंखों से भी तो आंसू टपक रहे हैं। फकाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी लस्तु अबकी इन्नमा हिया रहमत, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो एक जज्बे रहमत है। अल्लाह ताला ने हर मोमिन और हर इंसान के दिल में आम तौर पर एक कैफियत तरहुम की, जज्बे रहमत की रखी है। जब किसी दूसरे को किसी मुसीबत की हालत में देखता है तो उस जज्बे रहमत की वजह से जब वो उसके दिल में ये कैफियत पैदा होती है कि वो उसकी तकलीफ को देख सकता नहीं, उसका भी दिल उस मंजर को देखकर भर आता। उसी को हुजूर फरमाते हैं कि ये तो एक जज्बे रहमत है जो अल्लाह ताला ने हर मोमिन के दिल में रखा है, उसका असर है जो मेरी आंखों से आंसुओं की शक्ल में टपक रहा है। रोना जिसकी शरीयत ने मुमानत की है वो तो तुम, वो जो चिल्ला कर रो रही हो वो है। इससे मालूम हुआ किसी इस तरह की मौत पर गैर इख्तियारी तौर पर आंखों से जो आंसू निकल आते हैं उस पर शरीयत की तरफ से कोई गिरफ्तार नहीं है। यहाँ पर इस रिवायत को पेश करने का मकसूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नर्म दिली को बयान करना है कि आपका कल्ब मुबारक कितना नर्म था, हर किसी की तकलीफ को देखकर आप रो पड़ते थे, वे आपकी आंखों में आंसू आ जाता था, और औलाद की मोहब्बत तो वैसे भी फितरी है, उसकी वजह से तो और ज्यादा आदमी की तबीयत पर असर होता है। انما ہی رحمت، یہ تو ایک جذبہ رحمت جو اللہ نے مومن کے دل میں رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے کسی کو بھی، اپنی اولاد کیا، کسی جانور تک کو آدمی جب تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا، بے چین ہو جاتا ہے، یہ اس جذبہ رحمت کا تقاضا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب اس جذبہ رحمت سے خالی ہوتے ہیں، ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہر آدمی کے اندر پیدا کی. پھر آگے حضور نے فرمایا ان المؤمنین بکل خیر علی کل حال، مومن تو ہر حال میں خیر ہی خیر میں رہتا ہے. گویا مومن کی تو پانچوں انگلیاں جی میں ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر، یہاں تک کہ ان نفسہ تنزو من بین جنبیہ، اس کی روح اس کے پہلوؤں میں سے نکالی جا رہی ہے. وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَى، اور عین اس وقت جبکہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو، اللہ تیرا شکر ہے. ایمان کے ساتھ آدمی جب جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے خوشی خوشی جاتا ہے، تو گویا مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اللہ تعالیٰ نے. گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت کے اندر صبر سے کام لیتا ہے، اور نعمت کے اندر شکر سے، گویا اس کی ہر حالت اللہ کے راضی کرنے کا ذریعہ بنتی. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي او قال وعيناه طهراقان. کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو شروع میں اسلام لائے تھے، سابقین اولین، 13 آدمیوں کے بعد یہ اسلام لائے، 14 آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی، پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد مدینہ منورہ کی بھی ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے، وفات پانے والے وہی، اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی، اور جب ان کی دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کے طور پر ایک پتھر رکھا کہ میں اپنے اہل خاندان کو یہاں پر دفن کروں گا، یہ فرمایا. تو بہرحال جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، موت کی حالت میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا دے سکتے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی کو بوسا دے رہے تھے، اس وقت آپ رو رہے تھے. بس یہاں تو اسی کو بتا، رونے کا مطلب وہی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آواز سے رونا جس کی ممانعت آئی ہے وہ مراد نہیں. او قال وائنا ہو تہرا کان، یا راویوں کہتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. بس یہاں تو اسی رونے کی وجہ سے اس روایت کو یہاں ذکر کیا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال اخبرنا فلیل وهو ابن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال شہیدنا ابنۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون على القبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کے نکاح میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے قافلے کے تعاقب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان بھی اس مجلس میں تھے اور انہوں نے بھی ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری میں مشغول رہو، تمہارے لیے جو لوگ غزوے میں شریک ہوتے ہیں ان کو جو ثواب ملے گا وہ بھی، اور مال غنیمت میں جو حصہ ہوگا وہ بھی دیا جائے گا، گویا حکمن تم غزوے میں شریک قرار دیے جاؤ. چنانچہ وہ ٹھہر گئے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر میں تھے اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہوا. بدر سے جب فتح کی خوشخبری لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ جب مدینہ اس وقت پہنچے ہیں کہ حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ کہہ کر کے دیا کہ میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ حضرت جبریل نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے نکاح میں دوسری بیٹی بھی دو. چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذوالنورین، دو نور والے. دو نور سے مراد دونوں صاحبزادیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں تھیں. تو یہ جو دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ان کے ہم لوگ ان کی جنازے میں شریک ہوں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، قبر کھودی جا رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے. فرائی تو آئی نہیں ہے تدمعان، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہی، باں اسی لیے لائے، آنسو بہانے کا تذکرہ ہے رونے کا. فقال فیکم رجل لم یقارف اللیلۃ، جب خبر تیار ہو گئی اور میت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں حاضر تھے موجود تھے ان سے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آج اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو، یعنی آج رات جس نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو. یہ لم یقارف کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، لیکن اس مطلب کو حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اتنا راجح قرار نہیں دیا، اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا دعویٰ ایسا نہیں تھا جو صحابہ حضور کے سامنے کرتے. اس لیے یہاں دوسرا معنی جو ہے کہ آج جس نے صحبت نہ کی ہو اپنی بیوی یا باندھی سے. بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ جس رات حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندھی سے صحبت کر کے اپنی ضرورت پوری کی تھی. تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اشاروں اشاروں میں تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے گھر میں حضور کی صاحبزادی بیمار اور اس کے ہوتے ہوئے تم جو ہے بیماری کے اندر اپنے جو ہے شہوت پوری کر رہے تھے اپنی بانی سے. یہ تو اور اپنوں ہی سے شکایت ہوتی ہے, شکوا نہ ہوتا ہے. ویسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری کا زمانہ طویل ہو جانے کی وجہ سے ان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا موقع نہ ملا ہو, اور ان کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ آج رات یہ چل بسیں گی, اور انہوں نے اپنی ضرورت کی وجہ سے باندی سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور اتفاق کے اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. بارہ اس طرح گویا یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں, ادھر حضرت عثمان کا عذر بھی معقول اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی اپنی جگہ پر کہ جس لڑکی کو اللہ کے حکم سے تمہارے نکاح میں دیا گیا تھا اس کا تم کو اتنا خیال رکھنا چاہیے تھا. تو بارہ حضور نے حضرت عثمان کو اترنے نہ دینے کے لیے فرمایا کہ کوئی ہے جس نے آج صحبت نہ کی ہو؟ تو فرماتے قال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یعنی آج میں نے صحبت نہیں کی ہے. تو انہوں نے فرمایا ان سے تم اترو قبر میں, قبر میں ان کو اترنے کے لیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی قبر میں نامحرم بھی اتر سکتا ہے. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ محرم عورت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے, لیکن محرم نہ ہونے کی صورت میں یا محرم ہے لیکن کسی معذوری کی وجہ سے اتر نہیں سکتا تو دوسرے نامحرم جو صالح قسم کے ہیں ان کو قبر میں اتارا جا سکتا ہے. یہ محرم کا اترنا یا حناف کہتے ہیں کہ یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے, قبر عورت کی قبر میں اتارنا یہ خالی مستحب کا درجہ رکھتا ہے. تو شراح فرماتے ہیں اس طرح کی محبت بھری تنبیہ کے لیے ترک استحباب کیا جا سکتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہاں اس طرح گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے ایک مسئلے کو بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ عورت کی قبر میں نامحرم بھی اتر سکتا ہے. اگر یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال یہاں تو نبی کریم فنزل فی قبرہا, راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور انہوں نے ان کو دفن. باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر کا تذکرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جو بستر تھا وہ ٹاٹ تھا, ٹاٹ. اس ٹاٹھی کو دوہرا کر کے بچھا دیا جاتا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, اور جو ہے کبھی بوریے پر بھی چٹائی پر بھی آپ نے آرام کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی کیونکہ لیٹنے کی حالت میں وہ جو چادر اوپر والی ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے, تو چادر ہٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرا دل بھر آیا,
اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ قیصر اور کسرا یہ اللہ کے دشمن، وہ تو جو ہے نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر کے اس طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود تمہیں معلوم نہیں، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو دنیا ہی میں لمٹا دیتے ہیں، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مآواهم جہنم وبئس المصیر وبئس البحار. کہ ان کافروں کا اس طرح اللہ کی نعمتوں میں آنا جانا اور لوٹ پوٹ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ان کو ان چیزوں میں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خیرا نہیں ہونی چاہیے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے لیے جب تک دنیا کی زندگی ہے یہ فائدہ اٹھانا ہے. ثم مآواهم جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. حضرت بخاری شریف میں روایت ہے، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی ایک مہینے تک کے لیے، اور آپ اپنے بالا خانے پر تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رات کو صبح جلدی سے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے بالا خانے پر چڑھے، دیکھا وہاں دروازے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے دربانی کے لیے. کہا ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، عمر آیا ہے، اجازت چاہتا ہے. اندر جا کر تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے آ کر کے کہا کہ میں نے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اب اجازت تو ملی نہیں تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اتر کر مسجد میں گیا، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ رو رہے تھے اس واقعے کی وجہ سے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے چین سکون نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر پھر گیا وہاں بالا خانے پر اور اس خادم سے کہا تھا، کہو عمر آیا ہے، اجازت چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر کے کہا، میں نے اطلاع دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر پھر اتر آئے، پھر مسجد میں گئے، تھوڑی دیر بیٹھ کے بیٹھے، چین تو تھا نہیں. پھر تیسری مرتبہ گئے اور پھر جا کر کے اس سے کہا، اس نے پھر آ کر کے وہی جواب دیا. یہ اتر کے آ رہے تھے کہ اس نے آواز دی، حضور نے اجازت دی اور چڑھ اور دروازے پر کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں. بس نہیں سنا تو مارے خوشی کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوش ہو گئے. چلیے یہ خبر جو سنی تھی وہ غلط ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کچھ اجازت ہو تو میں دو باتیں کر سکتا ہوں. کھڑے کھڑے کہا. انہوں نے اپنا قصہ سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، ایک مرتبہ میرا ایک معاملہ تھا، ہم مہاجرین مکہ کے رہنے والے عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، جبکہ مدینہ میں عورتوں ہی کا چلن ہے، وہی مردوں پر غالب آتی ہیں. تو جب ہم لوگ ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ منور آئے تو عورتیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہیں، تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے وہ جو ہے طریقہ سیکھا کہ وہ بھی مردوں پر کچھ اپنا رو اور جو ہے یہ ڈالنے لگی. کہ میں اپنے ایک معاملے میں سوچ رہا، کوئی معاملہ پیش آیا، میری بیوی کو معلوم تھا کہ بلا معاملے میں یہ سوچ رہے ہیں، تو اس نے میرے کہے بغیر کہا کہ آپ اگر ایسا کر لیں تو. گویا اپنی طرف سے اس نے مشورہ دیا بلا مانگے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ہے تیری اتنی جرات کہ مجھے تو مشورہ دینے لگی. تو اس پر کہا، میری بیوی نے کہا، ابن خطاب، آپ کی بھلائی کے لیے ایک بات میں نے کی ہے, اس پر بھی آپ مجھ پر اتنے ناراض ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو جو ہے بعض چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے جواب دیتی ہیں, الٹ کر اپنے بول سامنے بولتی ہیں, اور کبھی تو دن دن بھر کٹی کیے رہتی ہیں. کہیں ایسا ایسا تب تو ہلاک ہوئی حفصہ, ان کو پہلے فکر ہوئی اپنی بیٹی حفصہ کی. حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں سیدھا حضرت حفصہ کے پاس گیا اور ان سے تحقیق کی کہ بھئی آج مجھے معلوم ہوا اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کے دوران کہ کبھی تم لوگ ایسا کرتے, کہاں ایسا ہوتا ہے حضور کے ساتھ ایسا کرو, اگر حضور ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور تمہارا بیڑا خرف ہو جائے گا. آئندہ کبھی ایسا مت کرنا, تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ڈیمانڈ وہاں مت پیش کرنا, مجھے کہہ دینا میرا. یہ تو کہا حضرت عمر, کہتے ہیں ان کو نصیحت. میں اس دن نکلا تھا سب کو نصیحت کرو, سمجھا گیا. اس کے بعد نمبر دو پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین, ان کے ساتھ رشتے داری تھی اس لیے نمبر دو پر ان کے گھر گئے اور ان کو جا کر نصیحت یہی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کرارا جواب دیا کہ ابن خطاب تم عجیب آدمی ہو, ہر چیز میں دخل دیتے ہو, ماتھا مارتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کا مسئلہ پرسنل معاملہ ہے, اس میں بھی تم دخل دیتے ہو, کیا ہماری اصلاح کے لیے حضور کافی نہیں ہے جو تم ہم کو نصیحت کرنے کے لیے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا یہ سب کا جواب سن کر میرے سارے حوصلے پست ہو گئے, اور وہ جو دوسری بیویوں کے پاس بھی جانے کا جا کر کے نصیحت کا ارادہ تھا وہ سب میں نے مانڈوال کیا. حضرت عمر کہتے ہیں جب انہوں میں نے یہ قصہ سنایا نا حضور کو, تو حضور کو جب ہنستا ہوا دیکھا نا تو حضرت عمر کا جی اور خوش ہو گیا, کیونکہ ناراض ہو کر غمگینی کی وجہ سے آپ چہرے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, کہ اندر جا کر بیٹھا تو اندر جا کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا, وہاں ایک چارپائی تھی باندھ تھی وہ رسی سے بنی ہوئی, اس پر کوئی بستر نہیں تھا, کھلی چارپائی, اس پر لیٹنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر وہ باندھ اور رسی کے نشانات پڑے ہوئے تھے, اور وہاں کچھ چمڑے پڑے ہوئے تھے اور دباغت دینے کے لیے بیری کے پتے تھے اور کچھ نہیں تھا. تکا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ قیصر اور کسرا اللہ کے دشمن, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو کر ان تکلیفوں میں مبتلا ہیں. تکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا, افی شکین انت یا ابن خطاب, اے ابن خطاب کیا تم کو کوئی شک اور تردد ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت رکھی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کافر 500 سال تک دنیا میں رہے اور نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہے, ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف اس کو نہ ہو, اور پھر جب مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی پہلی ہی یہ ملاقات پر اس کو پوچھا جائے گا کبھی تو نے کوئی نعمت اور راحت دیکھی, تو وہ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت اور راحت دیکھی. اور کوئی مومن 500 سال کی زندگی دنیا میں پوری تکلیف کے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ گزاری اور موت کے بعد جب جنت میں بھیجا جائے گا اور اولین ملاقات میں جنت میں پہنچتے ہی اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی. آدمی جو ہے نا گزشتہ کی تکلیف, کسی سفر میں گئے ہوں کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں, جب گھر آئیں گے تو گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے, یاد بھی نہیں, خیال بھی نہیں آتا کہ اس سفر میں اتنی تکلیف ہوگی. ہمارا یہ حقیقت ہے, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. بلکہ حضرات صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کو جب دنیا کی نعمت ملتی تھی نا تو ڈرتے تھے, روتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ان دنیا کی نعمتوں کی شکل میں ہم کو یہی دے دیا جا رہا ہو. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کافروں سے کہیں گے, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں وصول کر چکے, یہاں کیا چاہتے ہو. تو حضرت صحابہ کو کوئی تکلیف کوئی نعمت ملتی تھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیثوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ روزے سے تھے, بخاری میں روزے سے تھے, اور شام کے وقت آپ کے پاس جو ہے افطار کا سامان, اس زمانے میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اللہ نے مال و دولت دی تھی, افطاری میں اچھی چیز آئی ہوگی, وہ نعمت دیکھ کر پرانا زمانہ یاد آ گیا اور کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر دنیا سے ایسی حالت میں تشریف لے گئے کہ ان کے کفن کے لیے ایک چادر تھی, جب ان کے چہرے کو چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں چھپائے جاتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, چہرے کو ڈھانپ. پھر حضرت جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور وہ رو پھر کھانا نہیں کھایا, رونے لگے. حضرات صحابہ تو الٹے ڈرتے تھے, اب ہمارا حال الٹ گیا, دنیا کی نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, کوئی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا. نعوذ باللہ, ہم تو ہر وقت گناہ ہی کے اندر رہتے ہیں, کون سا گناہ کیا مانا رکھتا ہے. اور جو ہے نا دو چار پیسے مل گئے تو لوگ اس کو تعبیر کرتے, اللہ میاں نے ہاتھ پکڑا, اللہ یہ ہاتھ پکڑ لو, یعنی اب تک تو کوئی اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا. یہ تعبیر تو کتنی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر, محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرمان، ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرمان، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرمان، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرمان، برے اخلاق، برے کردار و رفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے ستر جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے، اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمول فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت برحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر قبول اولین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا یونس صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے اکابر کے سایوں کو تعدیل، صحت قوت عافیت سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھ کر ان کے فیض و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، اے اللہ جن تیرے بندوں کو زیر حراست شرطا نے لیا ہے عافیت کے ساتھ سب کو رہائی عطا فرما، اے اللہ سب کو ان کے مظالم اور چیرہ دستیوں سے نجات عطا فرما، اللہم انا نجعلوک فی نحور الشرطۃ الجبابرۃ ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما، پورے عالم میں اے اللہ مسلمان جہاں کئی مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ شرق کے اوسط کے مسائل کو حل فرما، اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما، تیرے کلمے کو سربلندی عطا فرما، اے اللہ اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اہل حق کو غلبہ عطا فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ جو حکمران اے اللہ شریعت کے نفاذ کے در پہ ہیں ان کے لیے ماحول کو سازگار بنا، لوگوں کے قلوب کو اس کے لیے متوجہ اور آمادہ فرما، اپنوں کی غداری اور خیروں کی سازشوں سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا